السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آپ کی دنیا کے پہلے شو کے ساتھ. پروڈیوسر ہماری شہناز نفیس ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے ان تمام سننے والوں کو جن کا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور حج کے موقع کی, اور یہاں امریکہ میں آج ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں, تو امریکہ میں رہنے والوں کو اور پاکستان میں رہنے والوں اور ہندوستان کے لوگوں کو جو کل منائیں گے, ہم سب عید الاضحیٰ کی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک انتہائی مقدس موقع کا ذکر. دنیا بھر سے عازمین حج سعودی عرب شہر مکہ میں موجود ہیں, جہاں حج کے رکن اعظم وفاق عرفات کے موقع پر امام الشیخ محمد بن حسن الشیخ نے خطبہ حج دیا. حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے ہفتے کی صبح کو سورج طلوع ہوتے ہی لاکھوں عازمین حج مسجد حرام سے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے. سعودی حکام کے مطابق 20 لاکھ سے زائد عازمین حج مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, جن میں بڑی تعداد مختلف ممالک سے آنے والوں کی ہے. سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی مساجد پر دہشت گردی کے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کے تقریباً 200 لواحقین حج فریضہ حج ادا کرنے والوں میں شامل ہیں. حجاج اکرام نے اتوار کے روز مقام علامتی مقام شیطان کو کنکریاں واری. 9 اگست سے شروع ہو کر حج کی تمام مذہبی رسومات کی تکمیل 13 اگست کو ہوگی. ریاض نے ہزاروں اہلکاروں کو مجمع میں اس قسم کی کسی بھگدڑ سے روکنے کے لیے متعین کیا تھا جو گزشتہ برسوں میں واقع ہوئی تھی. مثلاً 2015 کا واقعہ جب لگ بھگ 2300 حجاج اکرام ہلاک ہوئے تھے. تو سامعین, حج سے متعلق اور بھی خبریں اور تجزیے میرے پاس موجود ہیں, لیکن پہلے چلتے ہیں پاکستان کی طرف اور کچھ ہیڈ لائنز وہاں سے.
کشمیر میں ایک بھی پرتشدد واقعہ نہیں ہوا, کشمیر پولیس سربراہ کا دعویٰ. تشدد کی خبریں ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, راہل گاندھی کا الزام. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
سندھ میں طوفانی بارشیں, کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے, پانی گھروں میں داخل, متعدد علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئیں. صوبائی دارالحکومت کراچی میں کئی گھنٹے جاری رہنے والی بارش کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی کیفیت. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب.
اور سامعین, اب کچھ اور سرخیاں. ناروے کی ایک مسجد میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے, جبکہ حملہ آور کو پولیس نے گرفتار کر لیا. حکام کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو اوسلو کے نواحی علاقے میں پیش آیا. حملے کے وقت مسجد میں صرف 3 افراد موجود تھے, جن میں سے ایک زخمی ہوا ہے, جبکہ ایک دوسرے نمازی نے حملہ آور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے فرد کا تعلق پاکستان سے ہے, تاہم ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. تو سامعین, اس بارے میں تصدیق بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہیں ہمارے مہمان اوسلو سے جو کہ اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں. بہرحال, ناروے کے وزیر اعظم سولبرگ نے اوسلو کی ایک مسجد میں مسلح شخص کی فائرنگ کے بعد اتوار کو مقامی ہوٹل میں ایک عارضی مسجد میں دعا میں شرکت کی. پولیس نے کہا ہے کہ اس فائرنگ کی ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی ایک جرم کے طور پر تفتیش کی جائے گی. پولیس کے مطابق مسلح شخص ناروے کا ایک 20 سالہ شہری ہے اور وہ شوٹنگ کے بارے میں پولیس کو کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا. اتوار کے روز مسجد اقصی میں اس وقت فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جب عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں ہزاروں مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوئے اور یہودیوں کی وہاں آمد کے موقع پر صورتحال کشیدہ ہو گئی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح جب یہودیوں نے مسجد میں داخلے کی کوشش کی, جہاں پہلے ہی مسلمان نماز ادا کر رہے تھے, تو کچھ افراتفری پیدا ہوئی. کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. حکام کے مطابق اتوار کے روز یہودیوں کی آمد کا سن کر فلسطینیوں کی جانب سے نعرہ بازی اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا. جواب میں پولیس نے مظاہرین پر حلہ بول دیا اور ربر کی گولیاں برسائیں. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جھڑپوں میں 14 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیلی پولیس نے 4 اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مبصرین کے مطابق اسرائیل اور فلسطینی حکام کے درمیان معاہدے کے تحت یہودیوں کو احاطے کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے, تاہم حالیہ برسوں میں یہودیوں کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی دیکھنے میں آئی ہے. فلسطینی اتھارٹی اس خدشے کا اظہار کرتی رہی ہے کہ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقدس مقام کے ایک حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, تاہم اسرائیل بارہا یہ وضاحت کر چکا ہے کہ اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو سامعین, خبریں اب ہم بعد میں جاری رکھیں گے, لیکن ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں, اور کیونکہ یہاں آج عید ہے تو ہمارے یہاں سے جو ہمارے مہمان ہیں یعنی کامران بخاری, وہ نماز کی ادائیگی کے لیے جانا بھی چاہتے ہیں. تو ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ارشد جمیل صاحب ہیں اوسلو سے, اور امام حامد علی فاروقی صاحب ہیں. یہ دونوں امام حامد علی فاروقی فاروق صاحب جو ہیں اوسلو میں سب سے قدیم مسجد جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے, اور ارشد جمیل صاحب مسجد کے امور میں بہت پیش ویش ہیں, ایک بہت باخبر شہری ہیں. تو ہم ان سب سے بات کریں گے, لیکن ہم شروع میں کرنا چاہتی ہوں کامران آپ سے کہ ایک ایسے دن جب خوشی کا دن ہے, ایک یعنی فیسٹیویٹی ہونی چاہیے, حج ادا کی ادائیگی ہوئی, یہاں امریکہ میں عید منا رہے ہیں بہت سارے دنیا کے ملکوں میں, تو مایوس کن خبریں, ایسا لگتا ہے کہ تشدد اور کچھ مذہب جو ہے ساتھ ساتھ جڑ سا گیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کے کمنٹ چل لینا چاہوں گی سب سے پہلے اس پر.
جی دیکھیں, جیو پالیٹکس تو کسی مذہب کا انتظار نہیں کرتی, یہ تو انسانی فطرت ہے. کبھی جو ہے وہ کسی شہر پہ جھگڑا ہوتا ہے, کبھی کسی صوبے پہ, کسی علاقے پہ, ملکوں پہ, اور پھر جو ہے در اعظم تک جو ہے وہ جو تنازع ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک حقیقت ہے, جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہے. تو یہ عید جو ہے کوئی نئی نہیں ہے, گزشتہ عید بھی آئی ہیں جس میں جو اپنا ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے وہ جو عید کا مزہ ہے وہ کرکرا ہو گیا اور وہ مان پڑ گیا. تو ہمیں جو ہے اس کو ذرا ریئلسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر مذہب کی اور جنگ ہو رہی ہو, نسل پرستی کی بنیاد پہ جنگ ہو رہی ہو, تو پھر کس قسم کے تہوار منائے جا سکتے ہیں بغیر جو ہے وہ جو ہیومن ٹول ہے اس کی طرف جو ہے ذہن جاتا ہے, اور یہ ہم آنکھیں نہیں موڑ سکتے کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن دنیا کی حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے.
تو ارشد جمیل صاحب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس پہ کہ پہلے جو میسکر ہوا اور اس میں ایک بالکل یہ ایک انوکھا واقعہ تھا نیوزی لینڈ کے لیے. تو ارشد جمیل صاحب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر اس وقت حکومت کا جو اتحاد ہے وہ ایک انتہا پسند جماعت کے ساتھ ہے, مطلب دائیں بازو کی, انتہائی دائیں بازو کی, تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے تشدد کے رجحان کا, تھوڑا سا آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نوروے کے واقعے میں جو کل ہوا ہے اس میں کوئی مسلمان جان نہیں گئی, تو کافی بچت ہوئی. جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ بالکل درست ہے, کیونکہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو رپورٹس اور اسٹیٹسٹکس بھی آ رہی ہیں وہاں بھی پبلک میں جو ایک اوپینین مسلمانوں کے خلاف جو ہے, جو ہیٹرس جو طبقہ ہے وہ ہے تو چھوٹا لیکن اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, وہ زیادہ چیخ کے زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی صورتحال سامنے آئی کہ کچھ منسٹرز نے بھی جو ہے کچھ اس طرح کی بات کی اور ان کے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کو کوئی روکا نہیں گیا آفیشیل لیول پہ. تو اور یہ بڑی مطلب یہ بات ہے کہ جب آپ ایک بات بار بار کرتے ہیں تو پھر ورڈز سے ایکشنز تک جو ہے جو فاصلے ہیں وہ تھوڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی کچھ اس طرح کی چیز جو ہے ادھر بھی دیکھنے میں نظر آئی, اور یہ بندہ جو تھا یہ بھی جو نیوزی لینڈ میں ٹیررسٹ تھا اسی سے انسپائرڈ تھا یہ.
اچھا, تو ناروے میں اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے
مسلمانوں کے خلاف اس طرح تو پہرا ہے, لیکن رائٹ ونگ کی طرف سے, رائٹ ایکسٹریمسٹ ونگ کی طرف سے یہ دوسرا ہے. ابھی 8 سال پہلے 22 جولائی کو ہوا تھا جس میں تقریباً 70-80 لوگ مارے گئے تھے, اور وہ بھی ایک وائٹ ایتھنک نارویجن نے کیا تھا, لیکن اس نے لیبر پارٹی کے یوتھ کو اٹیک کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے آئیڈیالوجی یہی تھی کہ اینٹی مسلم رائٹ فارمنگ. تو اس لحاظ سے یہ دوسرا واقعہ ہے یہاں پہ.
تو میں فاروق صاحب سے بھی اب پوچھنا چاہوں گی, اور فاروق صاحب میں معذرت چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ آپ اوسلو سے ہیں تو آپ کا بھی نارتھ سے تعلق ہے, تو تھوڑا سا ابھی ہم نے ذکر کیا خبروں کے جن صاحب نے پکڑا اس کو تو وہ پاکستانی تھی, یہ صحیح بات ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جیسا کرشد بھی نے کہا.
درست,
جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو صاحب ہیں ان کا نام محمد رفیق ہے, وہ پاکستانی اوریجن ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کل کے سارے واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں.
جی
تو وہ پاکستانی ہے اور یہاں کے باقاعدہ میڈیا کے اندر بھی ان کے حوالے سے بات چیت ابھی جاری ہے. تو انہوں نے تقریباً 20 منٹ تک فائٹ کی ہے اس کے ساتھ جو گنز لے کے گورا آیا تھا اندر مسجد کے اندر, تو 20 منٹ تک وہ اس کے ساتھ فائٹ کرتے رہے, اس نے ان کو زخمی کیا, اور کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ ان کو گرا کے یا مار کے وہ گن دوبارہ پکڑ کے تو فائر کرے. جب وہ اندر آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کی گن ہی گرائی ہے, کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ سائڈ پر بیٹھے تھے تو وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نظر نہیں ان پہ پڑی, تو انہوں نے پیچھے سے اس کو دھکا دیا جس سے اس کی گن گر گئی ہیں.
اچھا,
اور پھر کبھی یہ نیچے کبھی وہ اوپر, تو اس نے ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈال کے, ایک آنکھ کے اندر تو پوری اس نے انگلی ڈال دی تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے کافی.
اچھا,
تو لیکن انہوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ہے, باوجود اس کے ان کو گولی بھی لگی ہے لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے اور تقریباً اس کو دبوچ کے رکھا ہے یہاں تک کہ پولیس آئی ہے.
اچھا, ہم فاروق صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں چونکہ آج نماز کا وقت ہے یہ اور کامران کو جانا ہے, تو آپ لوگوں کو تو میں چاہوں گی آپ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم کشمیر پر بھی بات کریں گے. کامران, میں چاہتی ہوں کہ ایک ہم دلی کی رپورٹ سن لیں, پھر میں آپ کے کمنٹس چاہوں گی کشمیر کے بارے میں, تو وہ سنا لیتے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس انتظامیہ نے کہا ہے کہ سری نگر کے بیشتر علاقوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں. ضلع مجسٹریٹ شاہد چودھری کے مطابق سری نگر میں 250 سے زائد اے ٹی ایم کام کر رہے ہیں, بینک بھی کھلے ہوئے ہیں اور عید کے موقع پر لوگ اپنی تنخواہیں پیشگی اٹھا رہے ہیں, لیکن بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو کم ہی مہلت مل رہی ہے اور انہیں عوام کی خشمگی نگاہوں اور سرد مہری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ہفتے کی شب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے باہر آنے کے بعد کہا کہ ایسی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں کہ کشمیر میں بہت غلط ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں.
It is very very important that the government of India and the Prime Minister makes it very clear and transparent exactly what is happening.
راہل گاندھی کہہ رہے تھے کہ کشمیر سے تشدد اور لوگوں کے مرنے کی رپورٹیں آ رہی ہیں, ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت اور وزیراعظم واضح طور پر یہ بتائیں کہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں کیا ہو رہا ہے. سری نگر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے راہل گاندھی کے الزام کی تردید کی اور کہا کہ سری نگر میں صورتحال پرامن ہے اور حالیہ دنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, البتہ پتھراؤ کے معمولی واقعات پیش آئے جن پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا. حکومت کی طرف سے دستور کی دفعہ 370 ہٹانے کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ایک سینئر تجزیہ کار ارملیش کے مطابق حکومت نے دفعہ 370 ختم کرنے کی جو وجوہات بتائی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں.
سچ یہ ہے کہ جموں کشمیر کی جو آٹونمی ہے اس کو 1953 کے بعد لگاتار اس میں انکروچ کیا گیا ہے, انکروچمنٹ ہوا ہے. اب تو 370 کا کیول ایک ڈھانچہ بس بچا تھا, ایسا لگتا تھا کہ اس میں کچھ ہے نہیں, دم کیول ایک ڈھانچہ ہے جو سمویدھان میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے. اب اس ڈھانچے کو جو محض ایک نشان کے طور پہ موجود تھا ہمارے سمویدھان میں, اس کو ڈھانچے کو بھی ڈھا دیا گیا.
دریا سنا وزیر داخلہ امیت شاہ نے اتوار کے روز ایک تقریب میں بولتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی اور خطے کی ترقی ہوگی.
دھارہ 370 سے دیش کا بھلا نہیں ہوا, کشمیر کا بھلا نہیں ہوا, بہت پہلے ہٹنی چاہیے تھی. ایز اے ہوم منسٹر میرے من میں ذرا بھی کنفیوژن نہیں تھا کہ دھارہ 370 کے بعد کیا ہوگا. میں نشچت روپ سے مانتا ہوں کہ دھارہ 370 ہٹنے کے بعد پھر کشمیر کے اندر آتنکواد کی سماپتی ہوگی اور کشمیر وکاس کے راستے پہ آگے بڑھ جائے گا.
سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
تو یہ رپورٹ تھی کامران اور یوسف جمیل کشمیر میں ہمارے ہیں نامہ نگار, بہت ہی ایک انہوں نے پراثر آرٹیکل لکھا ہے ہمارے ویب کے لیے. میں صرف اس میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ منگل کو ہمارے گھر سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر لوگوں کے ایک ہجوم نے سڑک پر نعرہ بازی شروع کر دی اور پھر ان کے اور سیکیورٹی فورسز میں تصادم ہوا. سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ اور ان کے جواب میں آنسو گیس کے استعمال کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا اور پھر انہوں نے سیکیورٹی والوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی. وہ کہتے ہیں کہ وادی میں پیش آنے والے ان واقعات کی وقائع نگاری اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ صحافی ہونے کے باوجود مجھے بھی عام لوگوں کی طرح قیدی بنا دیا گیا ہے. میں گزشتہ 6 روز سے اپنے دفتر جانے کی لگاتار کوشش کر رہا ہوں لیکن ہر مرتبہ سیکیورٹی اہلکار مجھے روک کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو وہ ایک محدود سے حصے میں قید ہیں اور جہاں انہوں نے فائرنگ بھی دیکھی, سنگ باری بھی دیکھی, آنسو گیس بھی دیکھی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کشمیر یہ جو صورتحال ہے اس پہ ہمیں بین الاقوامی کوئی آواز ایسی اٹھتی نظر نہیں آئی جس سے بہت چھوٹے واقعات پر صحافیوں کی تنظیموں کی طرف سے, انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے نظر آتی تھی, تو ایسا کیوں؟
دیکھیں یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے, جیسے پہلے میں نے کہا ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنی اپنی مصیبتیں ہیں. ابھی ہم نے جو ہے ناروے والے بھائی سے سنا کہ بھائی وہ ناروے کے اندر جو ہے جو واقعہ رونما ہوا ہے, تو ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں. امریکہ کے اندر جو پرابلمز ہیں اب تو وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں اس انتظامیہ کے دور میں. تو یہ جو کشمکش ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی وجہ سے کوئی بین الاقوامی جو اجماع ہے یا کنسنسس ہے وہ سامنے نہیں آتا, کیونکہ اوور لوڈ ہو گیا ہے, بینڈ وتھ سٹریچڈ ہے, مسائل اتنے ہیں. چین میں جو ہے وہ چین کے مسائل ہیں وہ ویگرز کو لے کر, روہنگیا کے مسائل ہیں میانمار میں, یمن میں جنگ ہو رہی ہے, سیریا میں جنگ ہو رہی ہے, ترکی کے اپنے مسائل ہیں, ایران کے ساتھ اپنے جو ہے نا حالات خراب ہیں, افغانستان میں طالبان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ بھی کوئی ایسی وہ سٹیک ہولڈر نہیں سامنے آ رہے کہ جو کہیں کہ ہاں بھائی اب ہمارے پاس جو ہے وہ فرصت ہے تو ہم آ کے دیکھیں کہ بھائی کشمیر میں کیا مسئلہ ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ نیا ہے واقعہ, یہ 370 کا آرٹیکل کی ریووکیشن جو ہے اس کو ٹول پکڑتے پکڑتے بھی وقت لگے گا. تو پھر میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے ہفتوں میں جب مزید, مطلب یہ حقیقت ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مزید جانی اور مالی نقصان ہوگا تو پھر شاید جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہوں.
تو یہ مسجد اقصی میں جیسے آج جو واقعہ ہوا تو اس میں ان کے معاہدے تھے اور دونوں ہی پابندی اس کی کرتے رہے تھے, تو یہ کیا کوئی پروکیشن جو ہے یہ نئی چیز ہے یا اس طرح کا ان موقعوں پر اس سے پہلے بھی دیکھنے میں آیا, جیسے یہودیوں نے داخل ہونے کی اندر آئے وہ احاطے کے اندر؟
جی پہلے بھی بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے, وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو جن کو ہم یہ کہیں گے کہ انتہا پسند جو یہودی عناصر ہیں وہ اس طرح کی اشتعال انگیز کاروائیاں کرتے ہیں, اور پھر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کے اور فلسطینی جو وہاں جو نوازی آتے ہیں یا وہ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, میں خود بھی دو دفعہ جا چکا ہوں وہاں پہ تو مجھے پتا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی سخت ہے کہ جو حرم شریف ہے اس کے اندر جو ہے سوائے مسلمانوں کے کسی کی جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہے. یہاں تک کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی تم مطلب کلمہ پڑھو بتاؤ کہ ہاں بھی تم مسلمان ہو. تو وہ تو ہے, لیکن وقتاً فوقتاً اس طرح کے اشتعال انگیز کام ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے, ساتھ میں یہودیوں کا ٹیمپل ماؤنٹ بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹیمپل ماؤنٹ ہے, مسلمان کہتے ہیں یہ حرم شریف ہے. تو وہ اس طرح کے واقعات مجھے پھر سے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے لیے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور حیرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں.
تو کامران حسب وعدہ 20 منٹ میں میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو جان دوں گی, 2 منٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی عدن پر جو باغیوں نے قبضہ کیا ہے تو سعودی اتحاد کے لیے سے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے, اس پہ اگر تھوڑا سا کچھ کہیں.
جی وہ جو عدن میں جو ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس جنگ کا.
جی
کیونکہ ابھی تک جو ہے 2015 سے لے کے اب تک جو ہوتی باغی تھے انہوں نے جب علاقے پہ قبضہ کیا تھا تو بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کیا تھا, عدن سے لے کے تو سنا تک اور حدیدہ کے پورٹ تک اور یہاں تک کہ سعودی جو بارڈر ہے اس تک ان کے پاس قبضہ تھا, ان کے اور ان کے حمایتیوں کا. پھر جب جنگ شروع ہوئی سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ تو جو حکومتی عناصر تھے انہوں نے واپس بہت سارا علاقہ لے لیا, لیکن پھر اسٹیل میٹ آ گیا. تو یہ اب ایک دلچسپ قسم کی جو ہے وہ کروٹ بدلا ہے جنگ نے کہ جو جنوبی جو سیپریٹسٹ ہیں جو جنوبی یمن کو ایک علیحدہ علاقہ تصور کرتے ہیں کہ جی وہاں کا کلچر مختلف ہے, وہاں کی تاریخ مختلف ہے شمالی یمن سے, تو وہ جو عناصر ہیں انہوں نے وہ جو الائنس ہے پرو سعودی الائنس اس میں اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے اور اب وہاں پر جو ہے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ اپنے مفادات, اتحاد تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ اس میں کہیں کا وہ اینٹ اور کہیں کا روڑا ہوتا ہے, وہ اتحاد میں آتے ہیں اور پھر ہر جب اتحاد جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اسی طرح ٹوٹتا ہے کہ جب لوگ جو اتحاد کے حصے میں گروپس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گروپ کے مفادات کو دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنوب کے جو سیپریٹسٹ ہیں وہ جو جنوبی یمن کو ایک علیحدہ مملکت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اب میرا خیال میں اپنا موو کھیل رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی عرب ایک طرف ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے اور دوسری جانب جو جنگ چلی آ رہی ہے ہوتی باغیوں کے ساتھ.
تو حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے، تو اس وقت جو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، ایران تو اس وقت خود گھرا ہوا ہے، تو اس وقت ایران کی طرف سے کچھ زیادہ سپورٹ ہے، کس وجہ سے یہ ایک بڑی یعنی کامیابی ہے کہ وہ قبضہ کر لیں عمارتوں پر اور عدن پر، تو کیا وجہ ہوئی اس کی؟ جو سن 2015 سے لڑ رہے ہیں یہ، اور کوئی بہت زیادہ وسائل کھلم کھلا تو ان کے پاس نہیں ہے باغیوں کے پاس.
نہیں دیکھیں، یہ جو عدن کے اندر عمارتوں پہ قبضہ ہوا ہے، دیکھیں عدن میں جو حکومت تھی صدر ہادی کی، جو
جی
جس کی پشپناہی سعودی عرب اور
جی
دیگر عرب ممالک کر رہے تھے، ان وہ عدن میں جو ہے وہ ان کی اتنی سٹرانگ پوزیشن نہیں تھی. وہ وہاں پر جو سدرن سیپریٹسٹ ہیں، جو جنوبی سیپریٹسٹ ہیں، جو علیحدہ مملکت چاہتے ہیں، ان کی حمایت کے تھرو وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا. اور اب جو مجھے جو خبریں میں نے جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اور انالائز کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ ایک یونیلیٹرلی ان لوگوں کو نکال کر تو اپنا جھنڈا لگا دیا ہے اور کہہ دیا کہ بھائی اب ہم ہیں. تو وہ انہوں نے وہ جو صفوں میں سے نکل آئے ہیں اور وہ جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ لوگ پہلے سے موجود تھے، یہ کہیں اور سے نہیں آئے.
کامران، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ آ جانے کے لیے. مجھے پتہ ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک اور خدا حافظ. اور سامعین، اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
تو سمین، ہم بات کر رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام آپ کی دنیا میں، اور ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. کامران بخاری جا چکے ہیں، ارشد جمیل صاحب اور امام حامد علی فاروق صاحب، دونوں اوسلو سے ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے اب ارشد جمیل صاحب پوچھوں گی کہ اب ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، آپ دونوں کا تعلق پاکستان سے؟
جی الحمدللہ.
تو کتنے
جی
فرمائیے.
سیکنڈ جنریشن، والدین آئے تھے یہاں پہ.
اچھا.
تو میں چھوٹی عمر میں یہاں آیا تھا، پرائمری اسکول پاکستان سے کیا تھا، اور اس کے بعد سے 13 ایئرس کی ایج سے یہیں پہ.
ٹھیک ہے. تو مجموعی طور پہ کیا ماحول ہے یہاں پر مسلمانوں کے لیے؟ مطلب ایک جو 9/11 کے بعد ایک رجحان شروع ہوا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں تنگ کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ کے یہاں اس طرح کے واقعات ہوئے یا آپ کے یہاں فضا جو ہے پرامن رہی ہے؟
نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا افیکٹ ہوا ہے، اور یہ تو ایک ایسا انٹرنیشنل فنومنا تھا جس کا افیکٹ ہونا ہی تھا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ سچویشن کو سمجھتے ہیں. ملک چھوٹا ہے، ویلفیئر اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. تو اس کا ہمیں یہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے رہیں، یہاں پہ ہماری ایک کونسل رہی ہے جو 25 سالوں سے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے. یہاں پہ کارٹون کا ایک واقعہ ہوا تھا جو ڈنمارک سے شروع ہوا تھا اور پھر ناروے میں بھی جو ہے وہ پہنچا، جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کارٹون ڈرائنگز بنائی تھی. تو اس میں بھی جو معاملات ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے ڈیل ہوئے. یہاں پہ کوئی پتھر نہیں ٹوٹا، کوئی نقصان نہیں ہوا. یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، سب لیفٹ سائڈ کی گورنمنٹ تھی، تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ڈیلیگیشن بنائی جو پاکستان بھی بھیجی، جو مڈل ایسٹ کی گئی کیونکہ ناروے کو اس کا نقصان ہو رہا تھا. تو تب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ بھائی جو ناروے کے مسلمان ہیں وہ ناروے کے انٹرسٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں.
اچھا.
تو اس کے بعد سے جو ڈائلگ تھا پھر مختلف ریلیجیس کمیونٹیز کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا، اور لوگوں میں جو ہے ایک اویئرنیس ہے، لوگ سمجھتے ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے اور جو رائٹ فار رائٹ ونگ کے ساتھ
اتحاد ان کا ہوا ہے،
جو انہوں نے اتحاد کیا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت ویک گورنمنٹ ہے. ایک پرائم منسٹر جو وہ صرف اس معاملے میں نہیں، وہ ہر معاملے میں ہی جو ہے نا، اگر میں یہ بات کروں تو لوگ پرائم منسٹر کے بارے میں یہی انالائز کرتے ہیں کہ کوئی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ مسنگ ہے.
تو فاروق صاحب، کتنی تعداد کیا ہے مسلمانوں کی ناروے میں، یعنی ایگزیکٹ نہیں اندازہ امام فاروق صاحب؟
لاکھ کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی.
کتنے لاکھ کے قریب؟
2 لاکھ.
2 لاکھ
میں بڑی جو کمیونٹی ہے وہ پاکستانی اور سومالین کمیونٹی ہے.
اچھا.
تقریباً 50,000 کے قریب ان کی تعداد ہے.
تو مائنورٹیز کون کون سی ہیں ناروے میں جو بڑی اقلیتیں ہیں؟
مائنورٹیز کے اندر زیادہ تو بڑی ایز اے مذہب تو مسلمان ہی سب سے بڑی مائنورٹی ہیں.
اچھا.
اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یورپ کے مختلف ملکوں سے پولینڈ سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں ایز اے لیبر.
اچھا.
اور دیگر پھر مسلمان ملکوں کے ہی لوگ زیادہ یہاں پر موجود ہیں ایز اے مائنورٹی.
تو تھوڑا سا اور ہم بتائیے کہ سنا یہ گیا ہے کہ جو رپورٹیں یہاں پر ہیں کہ اس نے پہلے قتل کیا ایک خاتون کو اپنے گھر میں جو حملہور تھا مسجد کا.
جی ارشد بھی اس حوالے سے آپ تفصیل سے ان کو آگاہ کیجیے.
ارشد صاحب کو. جی ارشد صاحب. ارشد صاحب
چل گیا تھا کہ جب انہوں نے بعد میں اس کے گھر پہ پولیس نے چھاپا وغیرہ مارا تو ادھر سے بھی ایک خاتون ملی, تو وہ آج پتا چل گیا پولیس کی جو آفیشیل رپورٹ ہے کہ وہ اس کی بہن تھی.
اچھا.
تو اور کچھ خبروں کے مطابق ذرائع کے مطابق یہ بھی پتا چلا کہ وہ اس کی اڈاپٹیڈ بہن تھی. تو ابھی چونکہ ویکینڈ تھا تو میرے خیال میں ابھی منڈے کو جو ہے اس کا اسٹیٹس اور زیادہ چینج ہو جائے گا. تو اب پولیس تو اس کو اس نے فیس بک سائٹس پہ کوئی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ اس نے نیوزی لینڈ کے ٹیررسٹ کو جو ہے انڈورس کیا ہے, تو جس کے مطابق اب یہ بھی ایک ٹیرر اٹیک ہی کو جو ہے نا اب اسی طرف اس کی جو ساری نشاندہی ہیں اسی طرف جا رہی ہیں.
تو آپ ظاہر ہے اس وقت ایک بہت ہی جو جنوبی ایشیا کے لیے ایک موضوع ہے اس وقت اور ایک تشویش ہے وہ کشمیر ہے. تو آپ لوگ کچھ کشمیر کے بارے میں کام کر رہے ہیں یہاں پر اور کشمیری ہیں یہاں پر گروپس موجود؟ کیونکہ گزشتہ کل یہاں واشنگٹن میں بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا وائٹ ہاؤس پر اور دوسرے شہروں میں بھی, تو تھوڑا سا میں اس بارے میں جاننا چاہوں گی.
جی پاکستانی کمیونٹی یہاں پر,
میرا خیال ہے فاروق صاحب شاید بات کرنا چاہ رہے تھے اس پر.
جی جی جی. میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے اور کشمیری کمیونٹی یہاں پر اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے, اور ابھی پرسوں ہمارا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا انڈین ایمبیسی کے باہر. تو یہ جو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستانی کشمیری بلکہ دیگر مسلم کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہے, اور ناروے کے اندر جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر ہیں وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں, اور کشمیر کو خود وہ پچھلے سال وزٹ کر کے آئے ہیں.
جی.
تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے یعنی نارویجن کمیونٹی کے اندر بھی تھوڑی بہت اویئرنیس ہے. لیکن آپ جو پہلے بات کر رہی تھی کہ بدقسمتی سے ہیومن رائٹس تنظیموں کی طرف سے کسی انٹرنیشنل بڑی کمیونٹی کی طرف سے کسی ملک کی طرف سے اس ایشو کو جو ہے وہ ابھی تک نہیں اٹھایا گیا, اور بدقسمتی سے کہ یہ کیونکہ مسلمان وہاں پر جو ہے وہ مظلوم ہے اور مسلمان جو ہے مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو کسی بھی طرف سے کوئی حمایتی آواز یا کشمیریوں کے حق میں جو ایک بڑے لمبے عرصے سے اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں آواز نہیں اٹھائی جا رہی.
تو آسلو کا پہلے بھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کروانے میں کردار رہا ہے, تو جب یہ گئے تھے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تو یہی پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ اگر ناروے کا کوئی عہدیدار آئے ہیں تو کوئی حل کی جانب بات جائے گی. تو اس وقت کوئی حتمی نتیجہ سامنے آیا تھا جب وہ گئے تھے دورے پر یا محض دورہ تھا؟
ابھی تک تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض ایک دورہ تھا, اور اس کے بعد آ کر کوئی آفیشلی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ یا کشمیری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا وہاں کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد رابطے کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ باہر نہیں آ سکی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انڈور کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ اس کے اوپر کوئی چیزیں تیار کر رہے ہوں, لیکن اس وزٹ کے بعد آفیشلی کوئی ان کی طرف سے اسٹریٹجی یا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ فیوچر پلان کیا ہے یا کیا ممکن ہے یا کیسے ہو سکتا ہے.
اچھا. بفلو سے ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان الحق ہمارے ساتھ ہیں. فیضان جو ہیں بہت ہی نہ صرف یہ کہ ظاہر ایک دانشور ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, لیکن یہ بہت ہی ایکٹیوسٹ بھی ہیں اپنے علاقے میں مسجد میں. تو فیضان آپ ابھی مسجد سے آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر ہمیں آپ بتائیے کہ کیسے آپ کے یہاں عید منائی گئی آج اور اس میں
ایکسکیوز می, میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں ناروے میں بھی آج عید ہے.
جی.
تو ساری فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. تو
ارشد جمیل صاحب پلیز پلیز. جی جی ضرور.
بات ختم ہوئی ہے تو میں اجازت چاہوں گا.
جی.
تو ہماری ناروے کی طرف سے بھی جو ہے نا یو ایس اے کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک.
جی ارشد جمیل صاحب بولیے.
ہاں جی نہیں بس میں وہی کہہ رہا تھا کہ سب کی ہم سب کی طرف سے بھی یہ یو ایس اے کے مسلمانوں کو عید مبارک. تو اگر اور اگر ناروے کے حالات کے حوالے سے اور کوئی بات نہیں ہے
اگر کوئی بات آپ ایڈ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز آپ بتائیے ہمیں. اگر
جی ہلو
فیضان ایک سیکنڈ ذرا, یہ ہمارے ساتھ ناروے سے دو مہمان ہیں اور ہم بات کر رہے تھے آج جو اوسلو میں کل جو حملہ ہوا اس پر, صرف دو منٹ کیونکہ ان کی ابھی بتا رہے ہیں آج عید کی وجہ سے ہر شخص جو ہے اپنے گھر جانا چاہتا ہے ہمارا پروگرام ختم کر کے. تو ارشی زمین صاحب کوئی خاص بات جو آپ اور کہنا چاہیں؟ ویسے ہم آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے کیونکہ بڑی یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ آپ نے ہمیں بالکل جو تازہ ترین صورت حال ہے اس سے آگاہ کیا جس میں ہم کنفرم بھی نہیں تھے کئی چیزوں کے بارے میں, آپ کا بھی اور امام حامد علی فاروق صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو سمیم آپ کا شکریہ جی. اور اس سے پہلے کہ ہم فیضان سے بات شروع کریں ایک چھوٹی سی آئی ڈی, پھر ہم کشمیر پہ اور دوسرے امور پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
تو فیضان اب تھوڑا سا پہلے تو عید کا حوال سنائیے ہمیں. ایک بہت خوشی کا دن ہے آج اور کچھ تھوڑی سی بجائے تشویش پہ اور حملوں پہ اور خون پہ بات ہو, کچھ کس طرح آپ کی کمیونٹی میں عید منائی گئی؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دو اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو امان اپنی امان میں رکھے اور بہت زیادہ عید مبارک ان کو.
آپ کو بھی بہت.
اور ہمارے یہاں پر بہت سی مساجد ہیں ویسٹرن نیو یارک ایریے میں جو کہ بفلو کا گریٹر بفلو ایریا ہے, کچھ 17 کے قریب مساجد ہیں یہاں پر. تو ہماری ایک بہت پرانی یہاں پہ آرگنائزیشن ہے اسلامک سوسائٹی آف نیاگرا فرنٹیئر, کی دو مساجد ہیں. تو ان کی جو بڑی مسجد ہے وہاں سے وہاں کے پارکنگ لاٹ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ بہت لوگ تیار ہو کر آئے ہیں, یہ دوسری نماز ہے صبح کی
جی.
اور باہر چائے اور میٹھا لگا ہوا ہے میزوں پر اور لوگ گلے مل رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہمارے جو امام ہیں صبح بھی اور اس دفعہ بھی انہوں نے بات کی اس بات پہ کہ ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے, محبت کرنی چاہیے اور محبت کا پیغام لے کر جانا چاہیے, کیونکہ اسی سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. اتحاد کی پہلی شرط جو ہے وہی محبت ہے
جی.
تو یہ پیغام تھا آج کا. اور بچے انجوائے کر رہے ہیں, ویسے بھی آج سنڈے ہے اور کسی نے کام پر نہیں جانا تو ریلیکس ماحول ہے
جی.
مگر بہرحال کچھ پٹیشن سائن ہو رہی ہیں کشمیر کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی اپیل کے لیے اور دوسرے ایکٹیویزم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ہمارا حال ہے یہاں پر عید کا ماشاء اللہ.
تو ایک شروع میں ہم کافی بات کر چکے ہیں اس بارے میں, ناروے کے حوالے سے بات ہوئی اس سے پہلے, نیوزی لینڈ کے, پھر فلسطین مسجد اقصی میں بھی ایسا ہوا کہ جھڑپ ہوئی اور آنسو گیس فائر کی گئی, کشمیر کی صورتحال وہاں بھی نماز کیونکہ خبریں باہر نہیں آ رہی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو مسلمانوں کی کس حد تک ذمہ داری نظر آتی ہے اس سچویشن میں, کہ کیا ایک جو لگتا ہے ہمیں کہ اس وقت جیسے سیج میں ہوتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے, تو اس میں کس حد تک مسلمان خود ذمہ دار ہیں اس صورتحال کو پیدا کرنے میں؟
جی وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر لمحے اپنے عمل کا حساب. تو جس جو قوم اپنے عمل کا حساب کرتی ہے اس کے لیے دین کی شرط نہیں ہے کہ کون سے دین سے تعلق رکھتے ہیں, وہ قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں. اس لیے جو انتہائی بے لاگ احتساب کا جو عمل ہے وہ قوموں کی حیات کی ضمانت دیتا ہے. اور یہ ایک وہ بات ہے جو مسلمان جو ہیں اگر اپنا لیں تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری روح اسلام ہے, جو اسلام کی روح ہے, اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں سے ابھی میں بات کر رہا تھا, کچھ لوگ جذباتی ہو رہے تھے, کہ جو محبت ہے وہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی تلوار اٹھائی تو انتہائی مجبوری کی حالت میں اور انتہائی اس حالت میں کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے تلوار اٹھائی. یہ محبت ہی کا راستہ تھا کہ جن کے ذریعے انہوں نے دلوں کو جیتا, کیونکہ تلوار سے آپ زخم لگا سکتے ہیں, سر کاٹ سکتے ہیں, مگر دل نہیں جیت سکتے. تو میرے خیال میں یہ جو دو چیزیں ہیں, احتساب کرنا اور لازوال اور بغیر کسی شرط کے محبت کرنا لوگوں سے اور ان کے کام آنا, یہی دو طریقے ہیں جو کہ اسلام کو پھیلا سکتے ہیں یا مسلمانوں کا حل نکال سکتے ہیں. کیونکہ اب جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے, پیار کریں گے, ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, تو ایسے کیوں نہیں ہوگا کہ پورا زمانہ جو ہے وہ اس بات کو مانے گا. البتہ جو اس وقت مسلمان دنیا کی حالت ہے, اس میں صرف مسلمانوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت ہم اپنے اوپر الزام نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افریقہ اور ایشیا میں جو پوسٹ کلونیلزم ہے, یہ نوآبادیاتی جو نظام تھا, اس کے بعد جو نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ جو آیا ہے ہمارے ہاں قومی ریاست کا, وہ ایک امپورٹڈ کانسیپٹ ہے یورپ سے. وہ یورپین حل تھا پرابلمز کا, وہ ہمارا حل نہیں ہے. اور اس وقت جو بہت سے جو ہماری جو تکالیف ہم اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں, آپ کشمیر کا حصہ دیکھ لیجئے, اس کا سائپرس کا مسئلہ, قبرص کا مسئلہ دیکھ لیجئے, یہ بیت المقدس کا اور یروشلم کا دیکھ لیجئے, تو اس میں یہ جو پوسٹ کلونیلزم ہے اس نے, اور کلونیلزم جب ختم ہوا تو اس کے بعد جو تقسیم کی گئی وہ بڑے آربیٹریری طریقوں سے کی گئی.
جی.
اور یہ اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ کلونیل پاورز کا ہے, وہ ابھی تک اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور جتنی جلدی یہ قومیں جیسے پاکستان ہے, بھارت ہے, اور یہ قومیں اس بات کو سمجھیں گی کہ یہ مسائل جو ہیں یہ ان کے لیے مصنوعی طریقے پہ کھڑے کیے گئے ہیں اور ہمیں ان پر وسائل نہیں خرچ کرنے, ہمیں وسائل اپنی عوام پر خرچ کرنے ہیں, جب تک یہ سوچ جو ہے دونوں طرف سے اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہوگی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ جو مایوسی کا ہے کچھ دیر اور چلتا رہے گا.
اچھا فیضان, ہمارے ساتھ ایک اور محترم مہمان موجود ہیں, سعید نقوی صاحب ہیں, ایک موقر, بہت ممتاز بھارت کے صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار. تو سعید نقوی صاحب سے آپ سے اور جی. ہم کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کے اسپوکس پرسن, ان کو بھی لے سکیں, میں بات کرنا چاہوں گی جو آزادی صحافت ہے اس کے اوپر. اور سعید نقوی صاحب, آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اس وقت کشمیر میں صورتحال پیدا ہوئی, ابھی ہم نے ایک رپورٹ نشر کی کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے پرتشدد واقعات اور احتجاج کی متضاد خبریں مل رہی ہیں. سینئر کانگریس رہنما نے الزام عائد کیا ہے کہ وہاں تشدد ہو رہا ہے, جبکہ انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے. تو ہمارے اپنے نامہ نگار نے پتہ نہیں کس طرح ہمیں بھیجا ایک مسودہ جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ان کے گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا جا رہا. تو ایک ایسے ملک میں جس کا دعویٰ ہے سیکولر ہونے کا, جہاں جمہوریت کی ایک روایت موجود ہے آزادی کے بعد سے, تو وہاں پہ کیا پروٹیسٹ ہے کہ ایک علاقے کو, ایک بڑے علاقے کو اس طرح بند کر دیا گیا کشمیر کو؟ نقوی صاحب,
دیکھیے یہ سوال محض کشمیر کا نہیں ہے, بلکہ فریڈم آف دا پریس گلوبلی اور فریڈم آف دا پریس انڈیا, یہ سب اس کے اندر اس وقت ملوث ہیں. اب وہ لمبی بات ہو جائے گی اگر میں بہت پیچھے جاؤں, لیکن اب جیسے جنگ جب ہوتی ہے اور وار لائک سچویشن جب ہوتی ہیں, تب ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ دا فرسٹ کیجولٹی از دا ٹروتھ, وین وار بریکس آؤٹ دا فرسٹ کیجولٹی از دا ٹروتھ. تو وہ جھوٹ جو ہے, کیونکہ سارا, اور اگر کہیں آپ جنگ میں چاہے وہ ہندوستان کی فوجیں ہوں یا پاکستان کی ہوں یا سائپرس کی ہوں یا ترکوں کی ہوں, جہاں جائیں گے تو وہاں کا صحافی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب ہماری فوجیں پٹ گئیں, وہ ایک پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ بن جاتا ہے وہ. تو اس وقت جو سچویشن کھڑی کی گئی ہے کشمیر میں وہ تقریباً وار لائک ہے. بھائی وہاں 7 لاکھ ٹروپ پہلے ہی سے تھے, 40,000 اور بھیجے گئے ہیں, وہاں پہ لائنیں کاٹ دی گئی ہیں, وہاں سے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک کوئی ایسی نارمل اگر کوئی کہے, جو کہ اکثر لوگ کہیں گے, وہ پھر وہ اس پروپاگینڈا کا حصہ ہے.
تو
میں نے ہمیشہ جی
نہیں فرمائی اب جملہ,
اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے, جو کہ حالات اس وقت کشمیر میں بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ میڈیا وہ سچ نہیں بتائے گا جو کہ یہاں کے نیشنل ہت کے خلاف ہو. اب اس میں آپ پھر بیلنس میں یہ ڈالیے کہ کشمیریوں کا ایک ہت ہے اس کے حق میں, یا ہندوستان کے ہت میں. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ذرا سا حالات ایک تو معلوم ہو. ابھی یہ ہے کہ ہمیں خفیہ طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب وہاں جمعے کی نماز میں کچھ ہنگامہ ہوا, وہاں پہ کچھ پیلٹ گن سے بچے زخمی ہوئے. اب ہم ایز اے جرنلسٹ آف 50 ایئر اسٹینڈنگ, میں اس کو لکھنے سے پہلے میں اس کی تفتیش کرنا چاہوں گا, وہ کہاں کروں گا
جی.
وہ کہیں گے صاحب آپ آئی جی سے بات کر لیجیے. ارے بھائی آئی جی تو پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ ہے. تو اس وقت آپ کو وہاں سے سچ نہیں ملے گا, اس لیے کہ کنڈیشنز وہاں پہ ایسی بن گئی ہیں جو کہ جیسے میں نے کہا کہ وین وار بریکس آؤٹ دا فرسٹ کیجولٹی از دا ٹروتھ.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کی جب بات سنتے ہیں, جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو کیا پھر تو ایک دشمن سے جنگ ہوتی ہے نا, دشمن دوست کے ساتھ تو نہیں ہوتی, تو بلکہ یہ جواب
ظفر دوست دوستی. دیکھیے کشیدگی ہندوستان میں اور کشمیر کے عوام سے پہلے سے تھی
جی ہاں.
یہ بہت بڑا پروپیگنڈسٹ جھوٹ ہوگا کہ وہ کشیدگی نہیں تھی, لیکن وہ کشیدگی دور ہو سکتی تھی. اس کشیدگی کو لیکن 70 سال تک جو سرکاریں رہیں انہوں نے تو دور نہیں کی
جی ہاں.
دیکھیں سوال سب سے بڑا یہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کے, اگر ایمانداری کی بات نہ بائی پارٹیزن بات کرنا چاہیے, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے اور 4 سال میں نہیں ہوا ہے
جی ہاں.
یہ سب کچھ 70 سالوں میں ہوا ہے, اس میں سب ملوث ہیں, اس میں ہم بھی امپلیکیٹڈ ہیں.
تو ڈاکٹر ظفر الاسلام ہمارے ساتھ ہیں جو نیشنل اسپوکس پرسن ہے بی جے پی کے. ظفر صاحب, بی جے پی کے رہنما اور خود واجپائی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 370 جو ہے وہ خوشحالی اور امن اور ترقی لائے گا کشمیر کے لیے. تو ایک ایسی صورتحال میں جب بیرک بنا دیا جائے کسی علاقے کو اور پھر اس میں بالکل پابندی عائد کر دی جائے خبروں کے باہر آنے پر, کسی کو نہیں پتا اس سے پہلے پیلٹ گن سے سینکڑوں نوجوان اندھے ہوئے تھے, زخمی ہوئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے, تو اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح خوشحالی اور بہتری آئے گی اس اقدام کے بعد؟
دیکھیں کشمیر کی پرابلم جو ہے اس سے ہم سبھی واضح ہیں اور ہمیں سب کو واقفیت ہے کہ کیا پرابلم تھی وہاں. جو پرابلم ہے اور شاید 370 کی وجہ سے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 370 سے کیا کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے, سمبولک ہے فائدہ کچھ لوگوں کو ہوا ضرور, لیکن نقصان 99% کشمیریز کو ہوئے ہیں. خاص کر کشمیر میں ایک ایسا جو سماج ہے یا تو بہت امیر ہے یا تو بالکل غربت کے دور پہ ہے
جی.
مجھے لگتا ہے کہ 370 سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب جو ہم لوگوں نے جو کوشش کی یہ ہے, اور ہماری کوشش بالکل صاف ہے, واضح طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 370 کا اسکریپ کرنا, 335A کو ختم کرنا ہے, کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ, دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیررزم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, ٹیررزم کو ختم کرنے کا بالکل یہ اس یہ صحیح طریقہ ہے کہ ٹیررزم ختم ہو اور یہ دینے سے سوسائٹی کے لیے ختم ہونا چاہیے. وہاں عام کشمیری وہاں اس سے جوجھ رہا تھا, جو سیکورٹی فورسز جوجھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ عام کشمیری بھی اس سے بہت بری طرح جوجھ رہا تھا. دوسری چیز جو ہے وہاں پر جو پورا ملک ترقی کی اور جا رہا ہے, ترقی کی طرف جا رہا ہے, لیکن کشمیر میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, اس سے کہیں نہ کہیں وہ ونچت رہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ترقی کے لیے جو ماحول بننا چاہیے تھا وہ ماحول 370 کے بعد بنے گا. جو گلوبل انویسٹرز ہیں, لوکل انویسٹرز ہیں, انڈسٹریل ہاؤسز ہیں, وہ اپنا انویسٹمنٹ ضرور کریں گے, کمٹ کریں گے کشمیر کے لیے, اور پورے علاقے میں جو ترقی ہوگی اس کے بینیفیشریز جو ہوں گے وہ کشمیریز ہوں گے. اب رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے حالات, یہ بالکل واضح طور پہ یہ ہوگا اور آپ کو آگے آنے والے دنوں میں دکھے گا کہ کشمیر ترقی کے راستے پہ چل اٹھا ہے اور کشمیریز جو اقام کشمیریز تھے وہ ترقی کے راستے پہ چل پڑے ہیں. میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ میں وہ پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں جو ایک دم مائنوٹ ڈیٹیلز پہ بھی غور فکر کرتی ہے. ان لائک مینی ادر پولیٹیکل پارٹیز, یہ پارٹی جو ہے وہ گھر گھر تک جا کے جو انفارمیشن گیدر کرتی ہے, لوگوں کے فیڈ بیک لیتی ہے. تو ہم نے پنچایت کے دوارا آج تک آپ پوچھ سکتے ہیں 70 سالوں میں کشمیری گھر پہ कभी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम का कभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम कभी तक पहुंचे नहीं थे, उसके बेनिफिशियरी नहीं होते थे, लेकिन हम लोगों ने घर तक पहुंच के उनको बेनिफिट्स पहुंचाया और उनसे उनकी तकलीफ के बारे में भी मालूम किया। सबका कहना है कि वहां पर जो आज के दिन में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तीन फैमिलियां जो है वो अपने लिए काम करती हैं और कुछ एलिटिस्ट फैमिली है जो उनके बेनिफिशियरी है, बाकी एक आम आवाम जो है वहां पर वो कहीं ना कहीं विक्टिम है। अब उल्टा हो जाएगा, ये जो तीन जो पॉलिटिकल फैमिली और एलिटिस्ट फैमिली जो है वो शायद नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे और
ये सब थोड़ा सा
एक सब लोगों को उसका फायदा होगा।
एक बात पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि जब आप लोगों को इतना यकीन था कि एक आम आदमी की, तो आपने उस आम आदमी को शामिल क्यों नहीं किया किसी कंसल्टेशन में, यानी कश्मीरी
आम? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सवाल बार बार उठ रहा है, आम आदमी बिल्कुल इसमें शामिल है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यस, ये बात हकीकत है कि वहां पर फौज है, ये बात हकीकत है कि उनको तकलीफ हो रही है अभी फौरी तौर पे, ये बात हकीकत है कि वहां पर अभी बहुत सारी पाबंदियां हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जानते हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके पहुंचने के लिए हर वो रास्ते खोले हुए हैं। आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमें मालूम है, हमारी सरकार है, कि हम उनका हर दिन उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हर घर से, और उन पर उन तक पहुंचने का हम तरीका ढूंढ हमने शुरू पहले से सोच रखा था। तो घर में बैठे लोगों को हर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अनलाइक जो सोच रहे हैं कि नहीं मिल रही है। जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग ऐसे लोग जो समाज में जो समाज को तोड़ने के लिए या ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको मौका नहीं दे रहे हैं हम।
अच्छा।
और जब ये लोग जब सारे जब माहौल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तो आप देखेंगे यही कश्मीरी शायद उनके लिए ये पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो आज इतना नाराज हो रहे हैं वो इररिलेवेंट बन जाएंगे, ये हकीकत होगी। इसलिए कि उनको पता चल जाएगा कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी और आज जो है वो उनको उनका हक मारा जा रहा था वो मिल जाएगा।
इससे पहले तो कि मैं दोबारा जाऊं सईद नकवी साहब के पास वापस, क्योंकि शुरू में जो उन्होंने बात की मैं उससे इत्तेफाक करती हूं कि हमें जिस पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए वो भारत में प्रेस फ्रीडम और आलमी प्रेस फ्रीडम दोनों के हवाले से। लेकिन पहले फैजान आपसे पूछूंगी, आप बैन अलाक्वामी उमूर के माहिर हैं, आप इस तनाजुर में किस तरह देखते हैं इस वक्त जो ये वाकया हुआ कश्मीर का, और जबकि ऐसे वक्त में कि अफगानिस्तान में भी अमन के क्याम के लिए हो रहे हैं मुजाकरात और कुछ उम्मीदें भी जाहिर की जा रही हैं कि मामला ठीक हो जाएगा?
जी देखिए कि वो जफर साहब की बात सुन के मुझे वो मीर का शेर याद आ गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये भी अजब बात है कि आम शख्स की जिंदगी में आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं और आम शख्स को आपने बंद करके डरवे में बंदूक के सिपाही के साथ बाहर खड़ा कर दिया है और उसके घर में जाके कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है निकालो। इससे ज्यादा अहमकाना बात मैंने और ऐसे ज्यादा अहमकाना जो दबील है मैंने कभी भी नहीं सुनी किसी से, यहाँ तक कि जो बीजेपी के दूसरे लीडर्स हैं वो बात करते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो हमें मकसद सामने रखना चाहिए। बैन अलाक्वामी अमूर का ये हाल है कि इस वक्त भारत जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो उसके जो जो पास हो चुके हैं रेजोल्यूशंस उसकी खिलाफ वर्जी में है। उन्होंने 370 को जब रिवोक किया है, उसको अमेंड किया है, उसकी वजह से भारत की खुद जो उसकी यूनियन है उस पे जरब पड़ती है। हमें पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए हमें एक स्टेबल इंडिया चाहिए और वो स्टेबिलिटी जो है हमारे नेबरहुड में नहीं है, और ये बात भारत के जो इस वक्त के जो रहनुमा हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। इससे पहले जो बीजेपी की हुकूमत थी, उससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी, जो मोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, उसमें ये बात उनको बहुत वाजे तौर पे उस बात को समझते थे।
लेकिन फैजान अमली तौर पे तो कभी हमें कुछ ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ सईद साहब ने जो कहा कि ये मामला 70 साल में इस दर्जे पर पहुंचे। देखिए बैठ के बात करना और बात होती है और अमल करना कुछ और बात होती है, तो अमली तो हमें कुछ भी
नहीं। उसमें जो 70 साल से ये सिलसिला चल रहा है तो इसको चलिए इन्होंने एक कदम उठा लिया और उससे डायनामिक्स चेंज हो गए, पैराडाइम चेंज हो गया। अब ये जो पैराडाइम है ये अनप्रिडिक्टेबल है, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी, ताकि ऐसे हालात पैदा ही ना हो कि जो डिस्टेबलाइज कर दें रीजन को। अब देखिए कश्मीर जो है उसमें चार जो हैं वो हिस्सेदार हैं, उसमें उसमें इंडिया क्लेम करता है, पाकिस्तान क्लेम करता है, कश्मीरी क्लेम करते हैं और चाइना क्लेम करता है। अगर चार इन अनासर को आप डिस्टर्ब कर देते हैं एक रीजन में जो कि न्यूक्लियरली जो है वो पोलराइज्ड है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियराइज्ड हैं, तो ये एक आइडियोलॉजिकल गैम्बल है, ये एक गैम्बलिंग है जिसका जो है उनको फायदा जरूर पहुंचेगा सियासी तौर पे, और पहुंचा भी है बीजेपी को, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है। मैं आपको इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की तारीख से कर देता हूँ।
मैं मेरे ख्याल थोड़ा सा वक्त कम है,
एक क्विक है, वो है ये कि जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो फ्रैक्चर हो गया, जिसको अभी तक हम समझ करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत अभी उसी दौर से गुजर रहा है, और मुझे इस बात का खतरा है कि भारत को नुकसान न पहुंचे।
सईद नकवी साहब, आपसे मैं इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी जो अभी तक गुफ्तगू हुई।
ऐसा है कि एक जमाना था जबकि एक इंटरनेशनल सिस्टम हुआ करता था, कोल्ड वॉर का जमाना तकरीबन समझ लीजिए कि ऐसा था कि भाई बैलेंस ऑफ टेरर था, और एक बैन अलाकवाम जिसकी बात कर रहे थे हजरत अभी पिछले वाले कि साहब वो यूनाइटेड नेशंस, अब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम अगर वही मुझे बता दे तो मैं उनको इनाम यहां से भेज दूंगा। कुछ फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अरे भाई यूनाइटेड नेशंस की कौन पूछ रहा है आजकल? आजकल एक अफरा तफरी है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो बिल्कुल दरहम बरहम है। ट्रंप साहब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, यहाँ पे बर्तानिया में जो आ रहे हैं उनको लोग कहते हैं कि हर अखबार उनको कह रहा है कि साहब ये बिल्कुल शेमलेस कॉमेडी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इस सूरत है, पहले ही होता था कि मुआशरे में अगर दो लोगों में जंग हो रही है तो मोहल्ले वाले आ जाते थे, कहते थे भाई इनको सेपरेट कर दो। इस वक्त कोई नहीं है, इस वक्त बिल्कुल यूनिलैटरलिज्म है, और जो आप जो पाकिस्तान जो चाहे कर ले, हिंदुस्तान जो चाहे कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि अमरीका वहां से अफगानिस्तान से जा रहा है इस वजह से ये कदम लिए गए, तो ये मैं बता दूं, ये मैं 2009 से मैं ये लिख चुका हूं, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मेरे पेपर्स हैं कि अमेरिका 6 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के इन ब्लड एंड ट्रेजर, ऐसे ही कंधे पे सामान रख के वापस जाने वाला नहीं है। ये हिमाकत की बातें हैं। शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया आपका सईद नकवी साहब। सईद नकवी साहब मौक्कर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तजिएकार हमारे साथ थे। इसके अलावा हमारे साथ थे प्रोफेसर फैजानुल हक साहब जो बैन अलाक़वामी उमूर के माहिर हैं बफलो से, और जफर अल इस्लाम साहब। आखिरी एक मिनट में मैं चाहूंगी आप अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहें।
देखिए, लोगों के मुख्तलिफ और कई अलग अलग कॉमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन लोगों को हकीकत नहीं मालूम है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसको पाकिस्तान से कोई लेना देना।
लेकिन वो तो अक्वामे मुत्तहिदा में अभी है ना अटका हुआ, अभी तक तो अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद पे अमल दरामद ही नहीं हुआ।
आपने देखा यूनाइटेड नेशंस ने तो इनके बात का कोई तवज्जो ही नहीं दिया।
नहीं, अगर नहीं दिया लेकिन है तो नहीं अपनी जगह,
ये 1967 में ही 65 में ही खत्म हो गया, इसलिए कि उन्होंने कम्प्लाई नहीं किया जो कंडीशन यूनाइटेड नेशंस ने लगाए थे, सारे उन्होंने जो वायलेट किए, तो उसके बाद से तो वैसे ही ड्रॉप हो गया यूनाइटेड नेशन से। अब ये बार बार जो कश्मीर के बारे में कर रहे, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कश्मीर, ये हमारे जो हमारा एक हिस्सा जो इन्होंने हड़प कर रखा है पाकिस्तान ने, जिसको पीओके हम कहते हैं, वहां पर किस तरह से ये वहाँ के लोगों, वहाँ के हमारे कश्मीरी भाई भाई बहनों के साथ किस तरह से पेश आते हैं पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान में किस तरह से एट्रोसिटीज कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है।
ये बात बहुत लंबी हो जाएगी।
मैं कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीरीज के हक में किया है, और अब जो ये कश्मीर है वो पूरे दुनिया में एक जन्नत की तरह उभर के आएगा, और इनके मुँह पे तमाचा होगा पाकिस्तानियों पे।
تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ظفر صاحب, اور ساتھ ہی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ نے اب بھی کہا ہے کہ یہ اس کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے, اور کشمیر کا مسئلہ ابھی تک متنازع ہے اور اقوام متحدہ موجود ہے. یہ ہمارے معزز مہمان تھے ظفر الاسلام صاحب, بی جے پی کے نیشنل اسپوکس پرسن تھے. ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, بہت کم وقت باقی ہے. پاکستان کے صوبے سندھ میں طوفانی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں جبکہ شہروں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. تو اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں طوفانی بارشوں کے باعث کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے, پانی گھروں میں داخل ہو گیا, متعدد علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئیں. صوبائی دارالحکومت کراچی میں رات بھر جاری رہنے والی بارش نے شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا کر دی ہے. بارش میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں, جبکہ فوج کو بھی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک کراچی میں 150 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. صوبے کے دیگر اضلاع جن میں ضلع ٹھٹا میں 142, بدین میں 93, میرپور خاص میں 81 اور صحرائی علاقے تھرپارکر میں بھی 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. کراچی میں شدید بارشوں کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. شارہ فیصل, ایم اے جناح روڈ, راشد منہاس روڈ, کورنگی روڈ سمیت دیگر سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. نالے چوک ہونے کے باعث پانی سڑکوں پر جمع ہے, جبکہ نالوں کے قریب آبادیوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. کئی علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے, جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی دھری کی دھری رہ گئی ہیں. ملیر ندی میں شدید طغیانی کے باعث ملیر ایکسپریس کاز وے اور ندی سے گزرنے والی دیگر سڑکیں احتیاطاً بند کر دی گئی ہیں, جبکہ پانی میں پھنسے افراد کو کرین کی مدد سے نکالا گیا. شہر میں شدید بارش کے بعد پانی کی نکاسی کا کام بھی جاری ہے. متعدد سڑکوں اور چوراہوں پر واٹر پمپس نصب کر کے سڑکوں کو صاف کیا جا رہا ہے. ریسکیو اہلکاروں کے علاوہ فوج کے جوانوں نے کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء نے کراچی اور ٹھٹا میں جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ طوفانی بارش کے بعد حالات ضرور خراب ہیں, لیکن حکومت بارش میں متاثر ہونے والے لوگوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے.
تکلیف ہر جگہ پہ ہر لوکل آدمی یہی سمجھتا ہے کہ زیادہ تکلیف اسے ہوئی ہے, لیکن ہم نے پورے سندھ کا سوچنا ہے, اور اس کے لیے جس حساب سے ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد ان اس بارشوں سے جو بھی سبق ہمیں حاصل ہو اسے کوئی بہتری لائے.
دوسری جانب میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ کم وسائل اور فنڈنگ نہ ملنے کا باعث کراچی میں نالوں کی صفائی کی گئی اور نہ ہی کچرا اٹھانے کا انتظام کیا گیا, جس کے بعد طوفانی بارش نے مسائل دگنے کر دیے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک جو ڈیو شیئر ہے کراچی کا وہ نہ ملے, صحیح ریسورسز نہ ملے. ہم اپنے ڈپارٹمنٹس اور کراچی کے حالات کو بہتر نہیں رکھ سکتے.
ریسکیو اداروں کے مطابق دو روز میں بارشوں کے دوران شہر میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شدید بارش کے باعث شہر کے بیشتر حصے رات بھر تاریکی میں ڈوبے رہے, اور کئی علاقوں میں 18 گھنٹوں بعد بھی بجلی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. کراچی کو پانی فراہم کرنے والے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی بھی بند ہے, جس کے باعث شہر کو کئی کروڑ گیلن پانی بھی فراہم نہیں کیا جا سکا. صوبے میں ٹرانسپورٹ, ریل اور جہازوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہوئی ہے. ادھر محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بارش کا موجودہ سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہے گا. اس دوران کراچی کے علاوہ میرپور خاص, حیدرآباد, سجاول, ٹھٹا, بدین اور بلوچستان کے مکران ڈویژن سمیت ہب اور لسبیلا میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
تو ثاقب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اس وقت. ثاقب شکریہ, پہلے تو تفصیل بہت ہی افسوسناک ڈیٹیل ہے, لیکن کراچی کا تو یہ حال ہمیشہ بنتا ہے اور کبھی کوئی اس کا سد باب نہیں ہوا. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کل عید کی نماز پھر کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی, کس جگہ پر, کیونکہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مویشیوں کی جو منڈی ہے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی بہت شکریہ شہناز صاحبہ, بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ کراچی میں بارش کے بعد جو صورتحال ہے وہ یکسر بہت مختلف ہوتی ہے, اور اس کے سبب کے اقدامات عام طور پہ نہیں کیے جاتے, لیکن اس وقت اہم صورتحال یہ ہے کہ کل عید الاضحیٰ ہے اور شہری وہاں پر تیاری میں مصروف ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جو کھلے اقدامات جہاں پر ہوتے ہیں, کھلے مقامات پر جہاں پر یہ عید کے اقدامات ہوتے ہیں, وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سب سے بڑا جو اہم اجتماع ہے وہ تو پولو گراؤنڈ میں ہوگا, جہاں پر گورنر, وزیر اعلیٰ اور دیگر جو عمائدین ہیں شہر کے وہ نماز ادا کریں گے. تو لیکن وہاں پر تیاریاں جاری ہیں, لیکن جو عام جو پورے ہزاروں اجتماعات ہو رہے ہیں شہر بھر کے مختلف علاقوں میں ہوں گے عید الاضحیٰ کے, وہاں پر جو ہے صورتحال کافی زیادہ خراب ہے اور بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, جبکہ مویشی منڈی میں بھی صورتحال انتہائی تجربہ ہے. کراچی کی تین بڑی مویشی منڈیاں ہیں جن میں سے ایک سپر ہائی وے پر موجود ہے, جبکہ ایک ملیر میں اور ایک محض کالونی میں ہے. تینوں میں سے ایک میں میرا جانا ہوا تھا, تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تباہ کن ہے. جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے, بے وپاری پریشان ہے. ایک تو جانور کم آئے ہیں تباہ, چونکہ کچھ حالات اس طرح
کے. ہمارا بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, تو بہت شکریہ آپ کا, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگراموں میں مزید آپ سے تفصیلیں. تو سامعین شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, اور ثاقب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.